اس کے بعد اگلی سورت الواقعہ ہے. سورت کے آغاز میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے. اس دن زمین برابر ہو جائے گی اور پہاڑ مٹی بن جائیں گے. کائنات میں تو تبدیلیاں آ رہی ہوں گی لیکن انسان پہ کیا بیت رہا ہوگا. سوچیے نا, زلزلہ آتا ہے نا, ایک طرف بلڈنگز گر رہی ہیں, ایک طرف پہاڑ ہل رہے ہیں, ایک طرف درخت ہل رہے ہیں, لیکن اس وقت چھوٹے چھوٹے کمزور انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہی لکھا ہے اس میں, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتہا کاذبہ. چھوٹا سا انسان اس دن ہکلایا ہوا پھر رہا ہوگا. کائنات میں اتنی بڑی چیزوں میں ایک چھوٹا سا انسان ہے, اور انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا, تین گروہوں میں بٹ جائیں گے. پہلا گروہ اصحاب الیمین, دائیں بازو والا, یعنی جنتی, اور جنت کی بھی مڈل کلاس, درمیانہ درجہ. اور بائیں بازو والے اصحاب الشمال, یعنی جہنمی لوگ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں نہ کر دے. لیکن ایک اور تیسرا خوش نصیب گروہ, والسابقون السابقون, آگے بڑھنے والے پوزیشن ہولڈرز, جن کے نام اخباروں میں چھپتے, میڈیا پہ نشر ہوتے. یہ کون ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے, میڈیوکرز نہیں تھے, مڈل کلاس نیک نہیں تھے. دیکھیے, بندہ بنے نہ نیک تو خوب نیک بنے, اور اللہ نہ کرے برا بننا تو خوب برا بنے پھر. اور یاد رکھیے, جو بہت برائیوں میں پڑ چکا ہوتا ہے نا, جب وہ پلٹتا ہے نا تو نیکیوں میں بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا اور صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں دکھتا ہے. تو کیا بننا ہے پھر آپ نے, میں نے سابقون الاولون. اس میں ہم نے تین دن کا سیمینار کیا تھا نیو جرسی میں, امریکہ میں. تینوں دن میں تینوں گروہوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کیا تھا, اور اس کا نام کیا تھا, اصحاب الیمین سے السابقون الاولون تک. یہاں وہ بات بتا دوں جو اس پورے سیمینار کا اینڈ پروڈکٹ تھا. ہم میں سے اکثر لوگوں کا ٹارگٹ اصحاب الیمین بننا ہوتا ہے. اللہ جنت بس مل جائے, بس جنت میں چلی جاؤں, اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہی نہیں. تو اس کا رستہ ہے, وَلَيَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دیٹس اٹ. فرائض کی سطح پہ جیے, اپنے لیے جیے, یہ انفرادی دین ہے. نماز روزہ حج ٹھیک کر لیجئے, اپنے حلال حرام ٹھیک کیجئے, انشاءاللہ اصحاب الیمین میں آپ کا نام لکھا گیا. بٹ عامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ اگلے جو دو سٹیپ ہے نا, یہ آپ کو پھر اصحاب الیمین سے اوپر اٹھا کر سابقون الاولون, جد و جہد, محنت, شہادت حق کی گواہیاں, اللہ کے رستے کی دوڑ دھوپ. آج بھی جینے کے دو ہی رنگ ہیں. آج بھی بہت ساری ایسی اچھی خواتین ہیں, فجر کے پہلے اٹھتی ہیں, نماز, وظائف, قرآن, صبح و شام کی دعائیں, پھر کچن میں جاتی ہیں, ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ کام کرتی ہیں. سارا دن بچے, گھر, شوہر, صفائی ستھرائی. کیا خیال ہے آپ کا, وہ نیک نہیں ہے؟ بہت نیک ہیں وہ, غیبتیں بھی نہیں کرتی, بے پردگی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ ان کو جنت دے گا, آرام سے سکھ چین کی جنت ہے. آپ نے کہا نا کہ جو عورت یہ کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے میں سے چلی جائے. تو اس کو کہتے ہیں فرائض کی سطح کی جنت. فرائض پہ جئیں, اپنے لیے جئیں, اس کا میں نے نام رکھا ہے اپنے لیے جینا. بٹ ایک دوسرا کام, صرف اپنے گھر کی فکر نہیں, سب کے گھروں کی فکر ہے. صرف اپنے ہی بچوں کی فکر نہیں, انسانیت کے بچوں کی فکر ہے. یہ ہیں جو سابقون السابقون. اب آپ چیک کر لیں آپ نے کیا گول بنایا. اگر آپ کا گول ہی اصحاب الیمین ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ جنت میں پہنچیں گے نا, اور اگر آپ کا گول ہے سابقون الاولون تو دو سیڑھیاں لڑک بھی گئے تو نیچے کم از کم پاس تو ہو جائیں گے نا. سابقون الاولون ہے پوزیشن ہولڈرز, اور اصحاب الیمین ہے پاسرز, جو پاس ہو گئے. آج جا کے سوچیے گا زندگی کون سی گزارنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں پوزیشن آئے, تو پھر پوزیشن کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی. کون ہیں یہ لوگ جو ہر نیکی کے موقع پر آگے بڑھتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان میں ڈال دے. پھر آئے 13 میں اگلے لوگوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے اللہ کے مقربین ہوں گے. اور آئے 14 میں قلیل لوگوں سے مراد آج کا دور ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ پہلے دور میں گزرے لوگ, یعنی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ اور باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, سب چلے گئے, لیکن پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے. اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں سے کر لے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت 15 میں, 15 سے اگلی آیات, اللہ تعالیٰ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام بیان کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جائیں گے. اور پھر آیت 27 سے 40 تک اللہ تعالیٰ جنت کے درمیانے درجے کے مناظر بیان کر رہے ہیں, یعنی مڈل کلاس جنت کیسی ہوگی. پھر اسی طرح آیت 41 سے 56, 41 سے 56, اللہ تعالیٰ بائیں بازو والوں کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے حق کو جھٹلاتے تھے. اس صورت میں اللہ نے تین انجام بتا دیے, جو ذرا غور سے دیکھے گا نا اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی, یہاں بیٹھ کر آپ کو پتہ لگے گا آپ کدھر جائیں گے. پھر آیت 57 سے اگلی چند آیات ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہیں کہ مان جاؤ کہ اللہ بہت بڑا ہے, مان جاؤ کہ اس کی مرضی سے جینا ہے. آپ دیکھیے, جو بیوی مان جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے رتبے میں بڑا ہے اور پھر اس کی عزت کرتی ہے, اس کی اطاعت کرتی ہے اور مطمئن رہتی ہے, یہ بہت کم بچیوں کو پتہ ہوتا ہے. تھوڑا عرصہ ماننا پڑتا ہے, پھر بعد میں ساری عمر منوانا پڑتا ہے. بیچارے مردوں کے ساتھ ہوتا کیا بعد میں, آپ کا غلام, آپ کا خادم. بس جو بندے اللہ کی نہیں مانتے پھر اللہ ان کی کیوں مانے, وہ ہر وقت اپنے آپ کو پستی میں رکھتے ہیں. تو تھوڑے دن کی دنیا مان لیجئے, یہ دنیا رب چاہی, وہ دنیا من چاہی, ادھر اس کی چلے گی ادھر تمہاری چلے گی, اور وہ کیا ہے جو کہے کہ ادھر بھی میری تو ادھر بھی میری, پھر یہ تو سرکشی ہے. پھر آیت 58 اور 59, 58-59, اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ تم میں سے کون سی ماں اور کون سا باپ ہے جو پیدا کرنے پہ قادر ہے, یعنی تم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اسی طرح آیت 74, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کے مناظر دل کو تڑپائیں تو اللہ کی تسبیح کرو, دل تو ڈرتا ہی ہے نا, تو استغفار کریں, اللہ کا ذکر کریں. اس کے بعد آیت 75 سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے انجام کی طرف مائل کرتے ہیں. اس صورت کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑی ہیں, اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنا انجام دیکھیں, اپنی بھاگ دوڑ کو دیکھیں, اپنی زندگی اور اپنے مرنے کو دیکھیں, تو انجام ادھر ہی موجود ہے. لائیں آپ کے رپورٹ کارڈز بنا دوں. سب سے بیسٹ رپورٹ کارڈ آپ کو تھا کون تیار کرتا ہے آپ کا, آپ خود کرتے ہیں. پیپر دے کر آئیں, بک کھول لیجئے اور ایک ایک سوال چیک کر لیجئے, آپ کو تو اپنے نمبر پتہ لگ جائیں گے. تو انجام کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں, آخرت بڑی سخت ہے. ایک دفعہ اگر آگ میں چلے گئے تو کیا ہوگا, کہتے ہیں نا مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. ضرور سوچئے گا کہ میں ان تین میں سے کس گروہ میں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. اس کے بعد ہے وہ صورت جو توڑ کے رکھ دیتی ہے. صرف اس ایک صورت پہ 3 دن کا سیمینار پچھلے 1 سال پہلے شاید اسلام آباد میں ہوا تھا, سورت حدید. اور اسی صورت کو ایک تاک رات میں نے اٹلانٹا میں کروایا تھا جب ہم دورے قرآن کر رہے تھے, وہاں 2015 تھا شاید. اتنی خوبصورت یہ صورت ہے, نفاق بھرے دل سے یہ صورت سنی نہیں جاتی. اور جب ہم سفر کرتے ہیں, پکنک پہ جاتے ہیں, پہاڑوں میں گزرتے ہیں, تو اس کی تلاوت سنتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اتنی یہ کمپاؤنڈ سورہ ہے. ابھی تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. سورت حدید شروع ہوتی ہے. یہ سورت ہمیں محاسبے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کر سکتی ہوں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انسان کا گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو اللہ کی ذات ہر جگہ دکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر بلند ہے, لیکن ایمان والے کو کہیں اللہ کی مدد, کہیں اس کی نصرت, کہیں اس کا حکم اور کہیں اس کی پکڑ کا ڈر اس طریقے سے رکھ دیتا ہے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو بہت محتاط سمجھنے لگتا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کیا ہیں. اس میں سے ایک تبدیلی کیا ہے کہ وہ محتاط, کیئرفل, ایکسٹرا کیئرفل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنا نہیں رہتا. ہم اپنے آپ سے پوچھیں, جس چیز کو آپ یقین کے ساتھ کریں گے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کریں گے, انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی ہو. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کریں گے تو انشاءاللہ یہ لذت پائیں گے. آیت 7 سے پتہ چلتا ہے کہ جس مال کو ہم اپنا سمجھتے تھے, کیونکہ اب ہم نہیں رہے, اپنے بھی نہیں رہے, تو اللہ نے تو ہمیں اس کے اوپر خلیفہ بنایا تھا, ہمارا تو یہ مال نہیں تھا. اور آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سفر اندھیروں سے روشنیوں کا سفر ہے, یہ نور کا سفر ہے. جس کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ واقعی وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتی. سورت حدید میں نوٹ کریں تو بار بار فی سبیل اللہ کی بات آ رہی ہے کہ خرچ کرو, خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کی بات کی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خرچ کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ یہاں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو بھی جانتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو ابھی نہیں، ابھی نہیں، ذرا اور دیکھ لوں، ذرا اور لوگوں کو ضرورت ہوگی، تو کہا پھر وقت تو ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں یار، بیج کے پھوٹنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت بیج لگ جاتا ہے نا تو اس کے بعد فصل تیار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں جو تیسرے پارے میں خرچ کی بات آئی ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو آیت 11 میں بیان کی گئی، اس آیت میں ایک انوکھے قرض کی بات ہے، اور وہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسن۔ یہ کون سا قرض ہے؟ یہ وہی قرض ہے جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا۔ سوچئے ذرا، آپ نے، میں نے بھی یہ آیت 3 دفعہ پڑھی ہے قرآن میں کم و بیش۔ ابو درداء نے ایک بار سنی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنا باغ، 600 درخت کھجوروں کے، اپنا گھر، اس میں میٹھے پانی کا، اس میں کنواں، کہا اللہ کے نبی یہ میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے؟ کوئی ہے ابو درداء جیسا عقل مند، کاروباری، بزنس مائنڈیڈ؟ اور یہ وہی خرچ ہے جس کو کئی موقعوں پر ابو بکر صدیق اور ایک موقع پر دوسرے صحابی نے بھی خرچ کیا۔ کچھ سامان تھا ان کے پاس، اونٹ تھا، غالباً بیچنے کے لیے نکلے۔ لوگوں نے اس کی قیمت لگائی، کہنے لگے نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہی ہے۔ لوگوں نے سوچا شاید نیلامی کر رہے ہیں، بٹ دے رہے ہیں، تو لوگوں نے اور قیمت بڑھا دی، اور بولی لگائی، اور تھوڑی سی قیمت لگا دی، پھر تھوڑی بات گئی تو بولے نہیں، مجھے تو کوئی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اونٹ کا معاملہ تھا یا غلام کی آزادی کا معاملہ تھا؟ خیر، لوگ بولی لگا لگا کر تھک گئے تو بولے میں اس کو دیتا ہوں جو دینے کے بعد اس کو کئی گنا بڑھائے گا۔ یہ ہے اس شخص کی بات جس کو اللہ کے اس وعدے پر یقین تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ یقین دے دے، بینکوں پہ ہمیں یقین، اپنے ہاتھوں پہ ہمیں یقین، لاکرز پہ ہمیں یقین، پروفیٹیبل سکیموں پہ ہمیں یقین، پرائز بانڈ پہ ہمیں یقین، ڈپازٹ سرٹیفکیٹس پہ ہمیں یقین۔ نئی یقین چھٹتا نا، نئی دل ٹھکتا تو اللہ پہ نہیں ٹھکتا۔ مان لیجئے کوئی بڑا جوش غلبہ آتا بھی ہے نا، تو کچھ کر بھی لے نا، تو بعد میں بھی کوئی نہ کوئی خیال تو آ ہی جاتا ہے کہ کیا ضرورت تھی، دیکھا جائے گا۔ جو آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ سکھاتے ہیں اور زمین سے بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ زمین کو ایک بیج دیتے ہیں تو زمین کئی کروڑ بیج واپس کرتی ہے چند مہینوں کے اندر۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا کبھی یہ منظر؟ گندم کا ایک بیج ڈالے تو کتنے، چاول کا ایک دانہ۔ کل یہاں بول گئی ایک لفظ، چاول کا ایک دانہ، یاد ہے بولا تھا کہ ایک دانہ چاول کا سنک میں نہیں دینا، کل چاول پکانے پڑ گئے مجھے۔ کوئی 10 دفعہ میں نے چاول کا دانہ بچایا، پہلے سوکھے چاول ڈالے ڈبے میں تو 2-3 کاؤنٹر پہ گر گئے، تو مجھے اپنے لفظ یاد ہیں۔ پھر جب اس کو پانی میں بھگویا تو وہ 2-3 لگے کہ سنک میں گریں گے، میں نے اٹھا کے ڈبے میں ڈالے۔ پھر جب اس کو چاولوں کو پکڑ کر کچی میں ڈالا تو 2-3 نیچے چپک گئے اس ڈبے کے، میں نے کہا میں نے بھی تمہیں نہیں جانے دینا، تو مجھے سبق یاد ہو گیا۔ بلیو می، ہم جو بولتے ہیں نا اس کا ریفلیکشن ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور جو سنتے ہیں اس کا بھی رہتا ہی ہوگا اگر غور سے سنتے ہیں۔ تو زمین کتنی امانت دار ہے، تو جس نے یہ زمین بنائی ہے وہ کتنا بڑا امین ہوگا، کبھی آپ نے سوچا؟ غریب کسان ایک محنت سے خرید کر پیسوں کا بیج زمین میں ڈالتا ہے، کس کے بھروسے پہ کہ یہ زمین دھوکہ نہیں دے گی؟ اور کبھی ہوا کہ گندم کا بیج ڈالے تو چاول نکل آیا، چاول کا ڈالا تو پتہ چلا باجرا نکلا، اشٹالہ نکل آیا؟ جو بیج ڈالتے ہیں وہی نکلتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پہ کیوں نہیں یقین؟ ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل پہ لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں رکھے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا گھر ہمارا منتظر رہتا ہے۔ کبھی ہم سوچیں نا اللہ کی نگاہوں سے خود کو، تو ایسے مجھے لگتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے سارا پتہ تیرا، ایسے ہی لوگوں سے چھپتا ہے تو، مجھے پتہ ہے تیرے پاس کیا۔ بندے کو وہ دکھتا ہے نا جو ہم دیتے ہیں، اللہ کو وہ بھی دکھتا ہے جو نہیں دیتے، جو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فطرت کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو ذات دنیا میں ایک کو اتنا بڑھاتی ہے وہ کل قیامت کے دن تمہارے اللہ کے راستے میں خرچ کیے کو کتنا بڑھائے گی۔ کبھی سوچیں ہم تو سنبھالیں گے، آپ کہتے نہیں کبھی اللہ دنیا میں ہی دے دے نا، یہ بھی شوق پورا کر لے، دل چاہتا ہے کہ آخرت پہ کیوں اللہ ادھار رکھتا ہے، دنیا میں ہی دے دے۔ تو چلیے مثال ہے، کوئی ایک چیز کی مثال لیں، میں آپ کو ذرا سا سوچنا سکھاؤں۔ اگر اللہ ہمارے دیے کو 700 گنا کر کے دنیا میں ہی دے دے تو رکھیں گے کہاں؟ آپ نے ایک جوڑا اللہ کے رستے میں دیا تو 700 جوڑے باہر پڑے ہیں آپ کے گھر کے، باکسز کے باکسز آپ کے گھر آ گئے، جی اللہ نے وہ اسے ایک جوڑے کے بدلے آپ کو 700 جوڑے دیے، کیا کریں گی آپ؟ کتنے لوگ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، تو پاگلوں کو تو کپڑے پہننے کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے ایک کلو چاول کسی غریب کو دے دیے کہ جاؤ آج تم بھی چاول پکا اور اچھے والے چاول، تو پتہ چلا باجی باجی با ٹرک آئے ہیں، وہ کہتے ٹرک آ گئے، وہ 700 بوریاں پہ ہیں کتنے رکھنے، کیا کریں گے؟ ہم سنبھال ہی نہیں سکتے، ہمارا دامن اتنا چھوٹا ہے کہ اللہ سارا دے ہم سنبھالیں گے، بس بس اللہ بس کر۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے بیٹے تھے تو ہر بیٹے کے نام کے ساتھ الہی لگاتا تھا، عابد الہی، شکور الہی، اور کوئی نہ کوئی الہی، تو 11th بیٹا ہو گیا تو کہا اب اس کا کیا نام رکھو، اس نے کہا بس کر الہی۔ ہم نہیں سنبھال سکتے، لوگ خود جا کے کہتے ہیں ڈاکٹروں کو بس کرو ہمیں بچے نہیں اور چاہیے، کبھی تو سوچیں ہم تو۔ بہرحال یہ صورت بڑی پیاری صورت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ حلال کمائی سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں جو انسان خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، کہا جیسے تم میں سے کوئی بچھڑے کو پالتا ہے، گھوڑے کا بچہ۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر وہ خرچ جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہو اس کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ ایک وہ ضرورت ہوتی ہے جو انسان کی ذات کی ہے، اور ایک خرچ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے خرچ ہوتا ہے، جو اجتماعیت پر لگتا ہے، جو لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے لگتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، اللہ نہ کرے ہمارے ہمسائے میں آگ لگ جائے تو بیٹھے رہیں گے، اٹھ کے بھاگیں گے کہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے آگ۔ تو یہ جو آگ ہے، لوگ کفر شرک کے ساتھ مر رہے ہیں، لوگ دوسروں کو خوش کرتے کرتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ ایسے سارے خرچ کو اپنے نام لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کھلتا ہمارا دل اللہ کے لیے، یہ سوال ہے آج کا، دل کیوں نہیں کھلتا اللہ کے لیے؟ اور دل کھلتا ہے تو جہیز بناتے ہوئے کھلتا ہے، دل کھلتا ہے تو فرنیچر لیتے ہوئے کھلتا ہے، دل کھلتا ہے تو سونا چاندی خریدنے اور بچوں کی شادیوں کی دعوتوں پہ کھلتا ہے۔ اللہ کے لیے دل کیوں نہیں کھلتا؟ ہم کیا سوچ لیتے ہیں اللہ خود ہی کر لے گا، لو اللہ کو ہماری ضرورت تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاں مجھے تمہاری ضرورت واقعی نہیں ہے، رکھو اپنے پاس، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس لیے دیتا ہوں، یضاعفہ لہ، تمہارے لیے اس کو دگنا کروں گا، میں تمہیں شیئر دے رہا ہوں۔ دیکھیے شیئر میں اور خرچ کرنے میں فرق ہوتا ہے نا، بیوی کو دیں آپ 1,00,000 روپیہ، وہ جا کر 2-4 جوڑے لے کر آ کے ختم کر دے گی، شوہر کو دیں 1,00,000 روپیہ، وہ جا کر اسے 1,00,000 روپے کے 20-25 جوڑے خرید لائے گا، شام کو بیچ کے آئے گا، وہ 1,25,000 سے 1.5 لاکھ میں بدلا ہوگا، وہ پروفٹ تھا، پہلی نے ضائع کر دیا۔ شیئر خرید لیجئے گھر بیٹھے، نفع آتا رہے گا۔ اللہ آپ کو مجھے دیکھتا ہے، حصے دار بناتا ہے، آؤ بی پارٹنر۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہے، کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، ہماری جان کی ضرورت ہے، ہماری توانائی یعنی ہماری سکلز کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں ضرورت، تمہیں ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کی، تم بچ جاؤ گے، تمہاری زندگی کی قیمت لگ جائے گی۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو قیمتی کرنا چاہتے ہو تو مجھے دو، میں اس کو بڑھا دوں گا۔ پھر اسی طرح آیت 12 سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ کل قیامت کے دن روشنی بنیں گی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، پل سرات کا ذکر ہے، خوبصورت آیتیں ہیں جس پہ واقعی نہ چاہتے ہوئے بھی تصور میں بندہ اپنے آپ کو وہیں لے جاتا ہے۔ سب طرف اندھیرا ہے اور لوگ پل سرات سے گزر رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، اور وہاں پھر منتیں اور ترلے کر رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا نور ہمیں بھی تو دے دو، کچھ ہم بھی تمہارے نور میں سے لے جائیں۔ یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو یہ جملہ نوٹ کیا آپ نے، انسان کی نیکیاں کل قیامت کے دن روشنی بن جائیں گی۔ اس آیت میں عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں عورتوں کا کیا ہوا صدقہ بھی قیامت کے دن روشنی بنے گا، صرف مردوں ہی کی طرف نہیں دیکھنا نیکیاں کرنے کے لیے۔ اس کو ذرا سا غور کریں، ہائی لائٹ کریں، یہ بھی بڑی عورتوں کا مسئلہ ہے۔ جب کچھ اللہ کے رستے میں دینا ہوتا ہے، اپنی زکوٰۃ بھی کہتی ہے میاں دے، اچھا میں میاں سے بات کروں گی۔ اللہ کے نبی کے دور کی عورتیں مردوں پہ نہیں ڈالتی تھیں، جو اپنے ہاتھ میں ہوتا تھا وہی کر دیتی تھی۔ جو نیکی خود کر سکتے ہیں اس کو خود کرنا ہے، وقت خود دے سکتے ہیں وہ اللہ کو خود دینا ہے۔ اور اس آیت میں نیکی کو نور کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ یہی ہے اصل کامیابی۔ اور پچھلی چند آیات میں فی سبیل اللہ کا خرچ کی بات ہے، اور اس پارے کا موضوع اسراف ہے، اور یہ آیات کس طرح اس پارے سے مطابقت رکھتی ہیں، یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کریں۔ اپنی ذات کے لیے اور معاشروں کے لیے بھی، کہ جس شخص کو یا جس معاشرے کو اسراف کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی اپنی ذات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی جان پر، اپنی نمائش پر، اپنی عزت اور اپنے نام پر زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا ایک دوسرا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دینے سے رک جاتے ہیں۔ جی اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پیسے والے مال دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بدل لیں، دل والے مال دیتے ہیں۔ پیسہ بھی ہو اور دل بھی ہو پھر مال جاتا ہے، صرف پیسے سے نہیں بات بنتی اور صرف دل سے بھی نہیں بنتی۔ برادر ہے ہمارے کہیں ملنے میں، تو وہ ایک بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مال دے تو دل بھی عثمان جیسا دے، اور وہ بڑے جنرس بھی ہیں، تو اللہ ہمیں بھی عثمان غنی بنا دے۔ مال وہ نہیں دیتے جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، مال وہ زیادہ دیتے ہیں جن کی زندگی میں ایک تو اسراف نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ دل کھلا ہوتا ہے، بخل نہیں ہوتا۔ اب اسراف کی وجہ سے ہوا کیا کہ مال اللہ کے رستے میں نہیں جا رہا، کیونکہ اپنی ہی پوری نہیں پڑتی، ایسے لوگوں کی کبھی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی، یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بس ہماری ضرورتیں پوری ہو لیں، ابھی یہ خرچے ہیں، ابھی وہ ہے، ہم نے ابھی اپنے خرچے پورے کرنے ہیں۔ وجہ کیا کہ اسراف نے کنارے پر آ کر اتنا خرچ کروا لیا کہ آپ ایک ایک خواہش پر ہزاروں قربان کر چکے، اور دوسری طرف کیا ہوا، کچھ بچا ہی نہیں۔ ہوتا ہے ایسا، اکثر لوگ شادیاں کرنے کے بعد پھوکٹ ہو جاتے ہیں، اب کچھ نہیں بچا۔ وہ بیٹی کی شادی کی تھی نا پچھلے سال، اور ایک بیچاری اپنی بیٹی کے گھر کے ٹوٹنے کا مشورہ کرنے آئی، تو ساتھ رو رہی تھی کہ اتنے لاکھ، یعنی پاکستان کے 2-3 کروڑ روپے لگ گئے اس شادی میں، پتہ ہوتا یہ ایسے لوگ نکلیں گے ہم کبھی نہ کرتے۔ تو میں نے کہا قصور آپ کا کہ ان کا۔ اسراف میں تو دل کھلتا ہے، یعنی اسراف کرنے میں خوب دل کھلتا ہے، اس وقت ہم پیسے ایسے اڑاتے ہیں جیسے کاغذ کے نوٹ ہیں۔ اور یہ آیت سب سے زیادہ سخت آیت ہے سورۃ حدید کی۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو کھول کر باہر رکھ دیا، دنیا کی حقیقت بتا دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی فطرت کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ ہے دنیا جس کے پیچھے مرتے ہو، اس کا غم کرتے ہو، یہ تو چلی جائے گی، اس کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس کو پانے کے لیے اللہ کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے رستوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکا، فریب، سراب، معراج، کوئی بھی نام رکھ لیجئے، دنیا کی زندگی حقیقت میں ایسی ہی ہے جس کے پیچھے دنیا ضائع کی۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ آپ انشاءاللہ جب تفسیر سنیں گے ان آیتوں کی آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ چار مراحل انسان کی زندگی کے صرف اس ایک آیت میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ ہے دنیا جس کے پیچھے جاتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو نہ پھر ہم کھیل تماشوں میں لگے رہیں، نہ زینت پر، نہ ہی مال اور وقت ضائع کریں اور نہ ہی فخر جتلائیں گے، نہ ہی کثرت کے پیچھے بھاگیں گے، صرف ضرورت کی دنیا لیں گے، باقی سب اللہ کے راستوں میں. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کچھ جملے سورۃ حدید پہ مزید. آیت 21 سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. پر ایک آخری حصہ ہے، آیت 21 سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور غور کریں تو یہ آیت دوسری بار اس سورت میں آئی ہے، پہلی بات سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کے تناظر میں، اور اب یہاں دوبارہ کہہ دیا کہ نیکیوں کی طرف بڑھو، بھاگو، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ کوئی کرے تو کرو اور سوچو کوئی اور کرے تو میں بھی کروں، بلکہ تم دوسروں کے لیے مثال بن کر آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، سست نہیں رہو، آگے بڑھو. کچھ لوگ اسے چٹی سمجھتے ہیں، کچھ بوجھ سمجھتے ہیں. کتنے ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سارے کام میرے ہی سر پہ آ گئے، لو سارا خرچہ میں کروں. جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں تو کیا قیامت کے دن ان کی یہ کوششیں نہیں بولیں گی کیا؟ اور ساتھ ہی یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اللہ کے راستے میں لگا دو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں دے کر موقع دیتا ہے. دیکھیں، آپ کو مجھے جو کچھ ملا نا، یہ اللہ کی نعمت ہے. کیسے موقع دیتا ہے؟ کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو. اور باقی رہ گئی بات اسراف اور مصرف کی، تو کہیں نہ کہیں جا کر پکڑے جائیں گے. آج دنیا میں بچ جائیں گے تو آگے بچ جائیں گے انشاءاللہ. ہوتا کیا ہے آپ کو پتا اس بات کا؟ دنیا میں ہم اللہ کے راستے سے جو کچھ بچا لیتے ہیں وہ ہم پر کسی مصیبت میں نکل جاتا ہے. جی، لکھیں یہ جملہ. وہ کہتے ہیں نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میں اور آپ اللہ سے بچ نہیں سکتے. ہم نے اگر اپنا آپ نہیں لگایا، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنا وقت اللہ کو نہیں دیا، تو یہ دنیا ہمارا بہت سارا خون نچوڑ لیتی ہے. پھر آگے آیت 23 ہے، یہ دنیا میں ہمیں خوش رہنے کا راز بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے دکھوں پر اپنا دل دکھی کرو. غم مل گیا، زندگی ٹوٹ گئی، مال چلا گیا، صحت نہیں رہی، جوان بچہ دنیا سے چلا گیا، معاشی پریشانیاں آ گئیں، تو کیا کرو؟ لا تاسو، فلا تاسا، غم نہ کرو اس دنیا کا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غریبی کے بعد امیری مل جائے تو شیخیاں مت بگاڑو، اور غرور ہرگز نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتا. آیت 25 میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مدد کی بات کی کہ آج رسول نہیں ہے لیکن رسولوں کے پیغام موجود ہیں، اور کتاب کے نزول کی بات کی. ٹھیک ہے، الحمدللہ کتاب پوری ہو چکی، لیکن یہ کتاب تو پوری کائنات اور پوری دنیا تک پھیلائے جانے کے قابل ہے. کیا غور کرتے ہیں آج کے مسلمان کہ ہم اس کتاب کو پھیلائیں؟ کیا آج ہمارے پلان ہیں اس کتاب کو گھر گھر پہنچانے کے؟ اور جب کہ یہاں سارے گھر ہی مسلمانوں کے ہوں. یہاں رہ کر میں نے دعویٰ کی تو بات بہت تھوڑی کی ہے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب کیا دعویٰ کی بات کریں. باہر کے ملکوں میں ہم جب یہ آیتیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا، تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. چاروں طرف گھر غیر مسلموں کے ہیں، اور ایک اللہ نے آپ کا گھر مسلمان والا بنا دیا. ہم اگر اپنے ارد گرد غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عیسائی یعنی کرسچنز اپنی کتاب یعنی بائبل کو پھیلانے میں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور ہر ذریعہ یعنی میڈیم استعمال کرتے ہیں، یعنی کتاب کی شکل میں یا سی ڈی کی شکل میں یا آج کل ویب سائٹس اور سوشل نیٹ کی صورت میں. ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دین کی باتوں کو پھیلانے میں. ہم صرف چند لوگوں پر ہی تو اکتفا نہیں کرتے کہ چلو وہ تو کام کر رہے ہیں نا. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا میری زندگی میں بھی کوئی پلان ہے کہ اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچاؤں؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو طرح کی نعمتیں دیتا ہے، ایک مادی اور ایک روحانی. اس دنیا میں انسانوں کو جو دین کی ضرورت کی چیزیں دی ہوئی ہیں، اس میں صلاحیت، سکلز، وقت، توانائی یعنی انرجی اور مال. ہر بندہ اپنی نعمت کا مکلف ہے، یعنی اس سے سوال ہوگا اس کے بارے میں. اور وہ لوگ تو بڑے نقصان میں ہیں جنہیں اللہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا ہے. اس کو ذرا سا غور سے سنیے گا. دین کی بھی نعمتیں ملی ہیں، اللہ نے ہمیں ہر نعمت دی، مال بھی دیا، صحت بھی دی، دنیا کا مال بھی اللہ کی رحمت سے مل گیا، اور اللہ نے کچھ علم بھی دے دیا، تو ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ سے بچا کر رکھوں گی تو موت کے وقت یہ کام نہیں آئے گی۔ اور جو شخص اللہ کے راستے کا مددگار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رسولوں کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے اللہ کے خوبصورت وعدے ہیں، کوئی کسی پر احسان کرے گا تو زیادہ دن نہیں کر سکے گا، اسی طرح کوئی پیسوں سے مدد کر بھی دے تو زیادہ دن نہیں کر سکے گا، اللہ کے دین کا کام یہ تو وہی کرے گا جو اپنے لیے کرے گا۔ یہ لکھے، دینا مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا میں اللہ کو دے رہی ہوں، ہائے میں مدرسوں کے لیے دے رہی ہوں، ہائے میں دین کے نام پہ دے رہی ہوں، تو زیادہ دن نہیں دیں گے، ایک دن دے کے بیٹھ جائیں گے، وہی عقدہ، تھوڑا دیا پھر رک گئے۔ وہی دے گا جو اپنے لیے دے گا، جیسے ہر وقت اپنے بچوں کو دیتے ہیں، بینکوں کو دیتے ہیں۔ اپنے اوپر دینا لینا لگانا آسان ہوتا ہے، تو دین کے لیے کنٹینیوس وہی کام کرے گا جو اپنے لیے کرے گا، کہ یہ میں اپنے آپ کو آگ سے بچا رہی ہوں۔ اور جس کو اللہ کے قوی اور عزیز ہونے کا یقین ہے، پھر آیت 27:27 سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا متضاد یعنی اپوزٹ رہبانیت ہے۔ اگر مخصوص کریں تو پورا پارا ایک لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے، کیسے جب حدیں بگڑتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر دین کو ایک نیا رنگ دیتے ہیں، اور اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں، اور اسی طرح اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سب کچھ ہی صدقہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی تم غنی رہو، یعنی اپنی ضروریات کے لیے تو تمہارے پاس ہونا چاہیے نا۔ اور پھر آیت 28:28 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دونوں جہانوں میں اجر ملے گا، دنیا میں بھی ایک ایسی روشنی ملے گی جس کی روشنی میں تم اپنے آپ سے پوچھو گے کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کروں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے نور سے جڑ جاؤ تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ کے فضل کی بات، کہ یہ کہتے تھے کہ یہ دین مسلمانوں کو کیوں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دعوے سے نہیں ڈرتا، کسی کے نعرے سے مرعوب نہیں ہوتا، اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا فضل عطا ہو۔ بہت ہی پیاری پیاری آیات ہیں اس سورت میں اس بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔